حضرت کے متعلق بولنا اجاز رحمۃ اللہ علیہ کی معلومات کی وسعت. فرمایا حضرت نے جب سیرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تالیف کی تھی تو اس کا ایک نسخہ بہت سے اکابر کو بھیجا تھا, تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بھیجا تھا. سیرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے, حضرت کی سوا نہیں ہے, وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیجی. فرمایا ہاں, انہوں نے پڑھ کے فرمایا کہ ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, یہ ہم نے اپنی نانیوں دادیوں سے سن رکھا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آپ نے کتاب, ہم نے آپ کی کتاب پڑھ لی, اس نے ہماری معلومات میں کوئی اضافہ, یہ ساری باتیں ہم نے اپنی دادی نانیوں سے سن رکھا. اس زمانے کی دادی نانیاں بھی کتنی زبردست تھیں. یہ صحبت کا بڑا اثر ہے, گھروں کا ماحول کا بڑا اثر ہے. گھروں میں کیا تذکرے کے چلتے ہیں, کیا باتیں ہوتی ہیں, بچپن ہی سے بہت اثر پڑتا. اب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے, صحابہ کے بعد ایمان کی جو فضا بنی ایک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے بنی, اور بعد میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے بنی, یہ عمومی ایک فضا بنی. اب جب ان بزرگوں کے واقعات گھروں میں اس انداز سے ہوتے ہوں کہ بچپن ہی بچوں کو یاد ہو, کتاب اس وقت چھوٹے حجم میں تھی, بعد میں بہت اضافے ہوئی, پھر ان سب بزرگوں کے نزدیک سید صاحب کا جو احترام تھا اس کا ذکر کیا. اس سلسلے میں مولانا اعجاز رحمۃ اللہ علیہ صاحب اور مولانا بدنی کے واقعات سنائے. وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ملنے میں حضرت کے گھر کی عورتوں کی عدم دلچسپی. اندرا گاندھی عورت تھی, مرد تھا, عورت راجیو کی ماں تھی. اندرا گاندھی عورت کافی عرصے تک ہندوستان میں حکمران رہی, وزیر اعظم رہی. اندرا نے کہا کہ ہم گھر میں بھی سلام کرنا چاہتے ہیں. حضرت سے ملنے کے لیے آئی تو چاہا کہ گھر میں بھی عورتوں کو سلام دے. عورت تھی گھر میں, رابعہ کی والدہ اور دوسری عورتیں تھیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اپنی قسمت سمجھتے اور خوش ہوتے کہ وزیر اعظم سے ہم ملنا چاہتی ہیں, لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی, کوئی خاص اہتمام نہ کیا, نہ زیادہ احترام کیا. ورنہ تو ہمارا آنکھ تو کیا ہوتا ہے, سمجھا پردہ عورتوں کو بھی سامنے کر دیتے, مردوں کے سامنے بھی کر دیتے, ٹھیک ہے نا, اور خوش ہو رہے. اچھا وزیر اعظم صاحب, یعنی یہ ہے وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, فضائل عالمام پڑھتے ہیں, اذا عظمت امتی الدنیا, دنیا کی چیزیں جب بڑی باعظمت ہو جائیں گی تو دین کی عظمت نکل جائے گی, اور جس دل میں دین کی عظمت آ جائے گی اس کے نزدیک دنیا کی ان چیزوں کی وقت دونوں آپس سے وہ ہے سوکنے, دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی اس دل میں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. ہے بڑا مشکل کام, کہنا آسان ہے کرنا مشکل. پروٹوکول یہ وہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ دین کی عظمت نصیب فرما دے. دین سب کچھ ہے. اللہ اکبر. پر میں بات زبان پر آئی تو میں بتا دوں کہ ایران میں روحانیت نہیں. بات زبان پر آئی تو کہہ دیتے ہیں جب تک ہمارا قیام ایران میں رہا تو نمازوں میں کوئی لطف نہ آیا اور روحانیت میں کوئی ترقی نہیں ہوئی. جیسے ہی ہم نے وہاں سے پرواز کی تو جہاز ہی پر ایسا لگا روحانیت میں کوئی جھونکا آیا ہے. یہ سب اثر ہے شیعت اور تبرہ بازی کا, لیکن اس میں شک نہیں کہ وہاں کے لوگ اب بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں. جہاں گناہ ہوتے ہیں اور گالم گلوچ ہوتا ہے اس کی اپنی ایک وسعت بھی ہوتی ہے, اور جہاں نیکیاں ہوتی ہیں اور تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے وہاں روحانیت بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے بعض جگہ پر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کے اندر ایک مزہ آئے, اور بعض جگہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو مزہ ہی نہیں آئے. حالانکہ بظاہر دونوں ایک جیسی جگہ ہوتی ہے, کہنے میں وجہ وہی ہوتی ہے کہ جہاں اعمال اچھے ہو رہے ہوتے ہیں, نیکی اور تقویٰ ہوتا ہے, تو وہاں روحانیت ہوتی ہے اور اس کے اثرات ہم جیسے گنہگاروں کو بھی نمازوں میں محسوس ہوتے ہیں. اور جہاں یہ چیز نہیں ہوتی, اعمال نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا, تو ظاہر ہے اس کے اثرات بھی نہیں ہوتے. تو جگہوں پر بھی اثرات پڑتے ہیں اعمال صالحہ کے, ٹھیک ہے نا, اور روحانیت کے, ٹھیک ہے, اس کے اثر پڑتے ہیں. تو اعمال کا اثر پورے ماحول پہ پڑتا ہے. اندلس کی مسلمانوں میں جو تباہی آئی ایسا کیوں کہیں نہیں ہوا, اس کے کیا اسباب تھے خاص؟ حضرت نے فرمایا اس پر ابھی تک تحقیقی کام نہیں ہوا. اندلس پر بہت سی کتابیں ہیں, استاد کرد علی کی بھی کتاب ہے غابرۃ الاندلس وحاضرہا, ایک بہت بڑا سبب آپس میں نااتفاقی اور عدنانیوں اور قحطانیوں میں منافست تھی, اور یہ منافست آخری حد تک پہنچ بھی دی, اور خیال پیدا ہو گیا تھا کہ یمنی قحطانیوں کی حکومت ہو یا حجازی عدنانیوں کی حکومت ہو, اس کے علاوہ اور دوسرے اسباب ہیں, اس پر تحقیق کے ساتھ مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے. دو بنیادی اسباب بتا دیے, ایک آپس کی نااتفاقی اور دوسری ان قبائل کے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے ملکوں میں بھی یہی ہے, بلکہ سارے اسلامی ملکوں میں بھی یہی ہوتا. اب وہ نااتفاقی لسان کے نام پر ہو، زبان کے نام پر ہو، فرقوں کے نام پر ہو، سیاست کے نام پہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس سے ملک کمزور ہوتے ہیں اور باطل کو ان ملکوں پہ قبضہ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا اتفاقی، اور اس کی بنیاد وہی ہے، ایمان کی کمزوری، ایمان کی خرابی، خود غرضی، مفاد پرستی. ایمان اتحاد کی بنیاد ہے، اتفاق کی بنیاد ہے. اگر وہ ایمان کی زندگی کمزور ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس کی جگہ خود غرضی آ جاتی ہے، مفاد پرستی آ جاتی ہے، وہ ساتھ نااتفاقی بھی لے کے آتی ہے، نااتفاقی بھی لے کے آتی ہے. غرناطہ میں جمعہ پڑ گیا، وہاں کہیں جمعہ نہیں ہوتا تھا، کچھ عرب طلباء وہاں پڑھتے تھے، ہم نے ان کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور جمعے کی نماز پڑھائی اور ان سے کہا اسی طرح آپ جمعے کو جمع ہو کر جمعے کی نماز پڑھیں. آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ باقی، ورنہ پورا غرناطہ میں کہیں جمعہ نہیں ہوتا تھا، جو مسلمانوں کا مرکز تھا. ہندوستان مسلمانوں میں، ہندوستان اور پاکستان، پہلے صرف ہندوستان تھا، پاکستان بھی ہے، یہاں کے مسلمانوں کے جذبات بہت، جذباتیت بہت، جذبات بہت، اس کی وجہ ہے ہندوستانی مسلمانوں کی جذباتیت بہت زیادہ ہے. کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ تحریکات کی کثرت ہے. اس بر صغیر میں تحریکیں بہت چلی ہیں، اس لیے ان کے یہاں چنگاری میں تپش ہے، ورنہ مشرقی وسطی میں تو بالکل راک ہے، راک، آگ لگتی نہیں، کچھ بھی ہو جائے. اس کی وجہ تحریکات کی کثرت ہے. کسی ملک میں اتنی تحریکات نہیں اٹھی جتنی ہندوستان میں، اور تحریک میں قوت پیدا کرنے کے لیے لوگوں کی جذبات کو بھڑکانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام لیا جاتا ہے خطابت سے. ہمیشہ خطابت کو اس لیے استعمال کیا گیا. ہندوستان میں ایسے مقررین ہوئے کہ بہت کم ملکوں میں ویسے مقررین ہوئے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کی تقریر سنی ہے، یہ ہمارے پیر بھائی تھے، یہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، دونوں عبد القادر رائے پوری کے مرید تھے. مولانا ظفر علی خان بہت بڑے خطیب تھے، مولانا محمد علی جوہر بہت بڑے خطیب تھے، مولانا ابو کلام آزاد بہت بڑے خطیب تھے. اپنے خاص معیار سے مولانا آزاد سقاحت میں سب سے بڑی ہوئی تھی، مدلل تحقیق. نواب بہادر جنگ بھی چوٹی کے مقررین بھی تھے. بس اوقات ایسے جلسے میں اتنے مقررین جمع ہوتے تھے کہ سب کو موقع دینا مشکل ہو جاتا تھا. جوشیلی تقریروں میں آدمی اعتدال پر قائم رہتا بہت مشکل ہوتا ہے، بس واہ واہ خوب ہوتی ہے، تالیاں پیٹی جاتی. لیکن یہ حضرات ایسے تھے، ان کی اصلاح بھی تھی، تربیت بھی تھی، اور ماشاءاللہ پھر خطابت بھی ایسی ہوتی تھی کہ عشاء کے بعد شروع ہوتے تھے، فجر کی اذانیں ہو جاتی تھیں اور لوگ سنتے تھے، کبھی رلاتے تھے، کبھی ہنساتے تھے، ایسے تھے. ہندوستانی مسلمانوں میں انگریزوں سے نفرت کرنے کی وجہ، ہندوستان میں انگریزوں سے نفرت کیوں ہے؟ کسی عرب ملک میں ایسی نفرت کا اظہار نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اس میں ہمارے علماء کا دخل ہے. اس بات پر علماء اور سیاسی رہنماؤں میں اتفاق، سب نے ایسی محنت کی ہے, ٹھیک ہے نا, سیاسی رہنما ہو, اہل علم ہو, کہ ہندوستان میں انگریز کے بارے میں نفرت پیدا کر دی, اس کی برکت. اعتدال میں رہنا سب سے مشکل چیز ہے, اعتدال میں رہنا سب سے مشکل چیز ہے, کیونکہ اعتدال میں اپنے نفس پہ قابو رکھنا پڑتا ہے اور جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے. افراد اور تفریط میں نفس کو لذت آتی ہے, اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. اعتدال میں نفس کو قابو رکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور جذبات کی قربانی دینی پڑتی. اب جذبات تو ہیں, اجتماع میں جانا ہی جانا ہے, جذبات تو بنی ہوئی ہیں, ایسی ترغیب چلائیے کہ بس. اور امی بیچارے گھر میں رہے, وہ تڑپ رہی ہے, اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اس کو ماسی کے حوالے کر کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب جذبات کی قربانی دینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. اب جذبات کی اعتدال یہ ہے, لیکن اب حکم یہ, اب ظاہر ہے یہ جذب نفس قربانی, ٹھیک ہے نا, جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے, اور قربانی بھی دینی پڑتی ہے, اور ساتھ ساتھ خدمت بھی کرنی پڑتی ہے, وہاں بھی قربانی ہے. حالانکہ مزہ تو کس میں آتا, دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں بڑا مزہ آتا, وہاں پر ذرا گھومتے پورے اجتماع میں, دوست ملاقاتیں ہوتی ہیں, ہاں پھر واپسی میں گپ شپ کرتے ہوئے آ جاتے ہیں, اس میں مزہ آتا ہے. اور پھر ماں ساتھ ساتھیوں نے قربانی کی ایسی جذبات بھی ایسے بنا دیے, تو ہر چیز میں اعتدال یہ بہت ضروری ہے. اب جی چارہ نفل پڑھو, عربی ہے نفل, ٹھیک ہے نا, اعتدال کے ساتھ پڑھو. ایک ساتھی نے کہا, یا رسول اللہ میں تو بس دل کرتا ہوں رات کو سوم ہو نہیں, رات بھر نفل پڑھو اور دن بھر روزے رکھو. ذرا اپنے جذبات ٹھنڈے رکھو, ایسا نہ کرو. تو اعتدال میں جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی اپنی لگام رسی کسی اور کے ہاتھ میں دے دے. اگر یہ رسی اپنے ہاتھ میں رکھے گا تو ہمیشہ نفس کی چل مانے گا, ہمیشہ کس کی چلے گا, نفس کی چلے گا. دوسروں کے ہاتھ میں لگام دے دے گا جس پر اعتماد ہے, وہ کبھی کھینچے گا کبھی ڈھیلا کرے گا, کبھی کھینچ لے گا کبھی ہلکا کر دے گا, چلتا رہے گا, ٹھیک ہے. ورنہ نفس کے حوالے ہو گیا پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا, اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے پھر سنبھلنا. اپنے انداز میں چل رہا ہوتا ہے, وفوق کل لذی علم علیم, ہر اوپر والے سے اوپر کوئی بڑا ہوتا ہے, پوچھ لیا کرو, اس رہنمائی لے لیا کرو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اسی بھی پوچھیں گے, اسی بھی پوچھیں گے, اس سے پوچھیں گے, جو ہماری طبیعت کے مطابق ہے اس پہ عمل کریں گے. سبحان اللہ, میں تو مشورے کے ساتھ چل رہا ہوں. اچھا بھائی کس سے مشورہ لے رہا ہوں, آج اس سے لیا تھا, کل اس سے لیا تھا, پرسوں سے لیا تھا. تو حقیقت ہے وہ مشورہ اپنے رس سے ہی ہوتا ہے. مشورے میں چل رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ رس ہمیں چور راستے بتاتا ہے, ٹھیک ہے نا.
اعتدال سب سے مشکل چیز ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتدال میں اپنے نفس پر قابو رکھنا پڑتا ہے, جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے, افراد اور تفریط میں نفس کو لذت ملتی ہے, اکثر تحریف ہوتی ہے, زیادتی ہوتی ہے. آج افراد تفریح بول رہے ہیں, کرنے لگے تو بس بڑھاتے ہی چلے گئے, کم کرنے لگے تو پیچھے کرتے چلے گئے, افراد تفریح بول. کسی چیز کو اتنی اہمیت دے دی مستحب کو جیسے وہ فرض ہو گیا, اور فرض کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنی سنت کی ہوتی ہے. ارے بھائی ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا, اعتدال کے ساتھ چلنا, یہ ہے, اس سے دینداری میں حسن آتا, خوبصورتی آتی. آپ دیکھیں نا, اگر یہ آنکھ اعتدال کے ساتھ نہ ہو, ایک بڑی ایک چھوٹی اچھی لگے گی, آپ کے یعنی ہاتھ جو ہے نا ٹانگ سے بڑا ہونا چاہیے, یعنی یہ ٹانگ ہی بڑی ہونی چاہیے. تو دین کے اندر بھی ایسی ہر چیز میں اپنی ایک جگہ ہے, اس کو اپنی جگہ پہ رکھنے کا نام اعتدال ہے. جب اس میں افراد تفرید کریں گے اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی, اس کے حسن جاتا رہے گا. ایک طرف آپ صحیح کر رہے ہوں گے, دوسرے طرف کہیں نقصان بھی کر رہے ہوں گے. ایک طرف آپ کو دین کام نظر آئے گا, دوسری طرف دین خراب بھی ہو رہا ہوگا. کیوں؟ آپ نے اس جگہ کا اعتدال ختم کر دیا. فرمایا یہ شیعہ دراصل یہودیوں کی ایک سازش ہے, مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں کہ جب صحابہ سے دین پر عمل نہیں ہو سکا اور وہ اس پر نہیں جم سکے تو ہم میں سے دین کی خلاف ورزی ہو تو ہمارا کیا قصور. اس لیے صحابہ کی عظمت کو پامال کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ طبقہ پیدا کیا اسلام کے نام یہودیوں کی. یہودیوں نے اس کے لیے عبداللہ ابن سبا کو تیار کیا جو خود یہودی تھا اور برائے نام اسلام میں داخل ہوا. اس نے شر و فساد کا کام شروع کیا. عبداللہ ابن سبا پر ابھی تک پوری تحقیق کا کام نہیں ہوا, اب 1400 سال گزر چکے ہیں, اس لیے پوری معلومات حاصل بھی نہیں ہو سکتی. دوسری یا تیسری صدی میں یہ کام ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. تو اس زمانے کے اندر یہودیوں نے اس کو کھڑا کیا, ابتدا اس کی ایسی ہو مسلمانوں میں شر و فساد پیدا کرنے کے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما لے.